کہ فی سبیل اللہ پر اللہ کے سبیل پر کوئی آ ہی نہیں سکتا جب تک پیغمبر پر ایمان نہ رکھتا ہو. یہ بات درست ہے یا نہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے راہ پیغمبر. جس ہستی پر ایمان لائے بغیر کوئی شہید نہیں ہو سکتا وہ ہستی خود مردہ. یعنی کہ جس کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے گمان بھی نہ کرنا کہ یہ میت ہیں, اور یہ سارے کے سارے بعد از موت اپنی زندگی کو پا رہے ہیں پیغمبر پر ایمان کے وسیلے سے, کہ جو تلوار سے قتل ہو جائے اور پیغمبر پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ تو مقتول کی سبیل اللہ نہیں ہے, وہ تو شہید نہیں ہے, تو وہ خود مردہ ہو جائیں گے. اس کی بہت ساری دلائل ہیں, بہت سارے دلائل ہیں, لیکن میں نے سادہ ترین بات آپ کی خدمت میں اس کی کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ انسان اس بات کو کا معتقد ہو جائے کہ خاصان خدا انبیاء اولیاء ائمہ نعوذ باللہ مردہ ہیں, بلکہ خود دلیل قرآن سے ہم سے کہیں زیادہ زندہ ہیں, ہم مردہ ہیں ان کے مقابلے میں, اور ہم حقیقتاً ان سے زندگی کے نور کی بھیک مانگتے ہیں. جب ہم ان کے در پہ جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتے ہیں تو ہم خود ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ اے وہ کہ جو منبع حیات سے وابستہ ہے, جو سرچشمہ حیات سے وابستہ ہے, کچھ زندگی کے نور کی کرنیں ہماری طرف بھی بھیجیں. ہم اپنے دامن کو ان کے سامنے اس لیے پھیلاتے ہیں, یا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کم از کم کہ ایک بچہ جیسے والدین کے پاس جاتا ہے, ایک شاگرد جیسے استاد کی طرف رجوع کرتا ہے, ایک بیمار جیسے طبیب کی طرف جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں دو تین آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کروں اور پھر اپنی گفتگو تمام کروں کہ اہل بیت سے, خاصان خدا سے, انبیاء سے رجوع کرنا اور ان سے اس بات کی طلب اور تمنا کرنا کہ وہ ہمارے لیے مغفرت چاہیں خدا سے, یہ عین سنت الہیہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے آیت نمبر 97 اور 98 کہ جب سارا معاملہ ختم ہو گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کی حقانیت واضح اور ثابت ہو گئی, اس وقت ان کے بھائی شرمسار جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں آگے کہتے ہیں قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے. کیوں جناب یعقوب کیوں؟ ایک انسان اگر یہ دلیل ہے کہ نبی کچھ نہیں ہوتا, اور یہاں پر انشاءاللہ اس بات کو اطمینان رکھیں کہ معصوم کی ظاہری زندگی اور باطنی زندگی میں فرق نہیں ہے, اور اس کی مثال خود امام نے دی ہے کہ اگر ہم ظاہر ہیں تو جیسے موجود ہیں کہ سورج بغیر بادل کے, اور اگر ہم ظاہر نہیں ہیں تو سورج بادلوں کے پیچھے سے روشنی دونوں صورتوں میں پہنچ رہی ہے. یعنی امام نے فرمایا کہ روشنی دونوں صورتوں میں پہنچتی ہے, چاہے آفتاب بادلوں کے پیچھے ہو یا ظاہر, اور یہ ہمارے معیار پر ہے. اگر ہم اپنے کو اتنا بلند کر لیں کہ ان خواہشات کے بادلوں سے اوپر چلے جائیں تو پھر آفتاب میں اور ہم میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی یہ بادل کس چیز کے بادل ہیں؟ یہ بادل ان کے ظاہری زندگی کے بادل نہیں ہیں, بلکہ یہ بادل ہماری نفس پرستی خواہشات پرستی کے بادل ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ اہل بیت کا پیغام ہے رفعت کا, بلندی کا, اتنے بلند ہو جاؤ کہ ان بادلوں سے اوپر چلے جاؤ, پھر تمہارے اور سورج کے درمیان کبھی کوئی حجاب نہیں ہوگا. یا ابانا استغفر لنا, اے ہمارے والد استغفار طلب کیجئے ہمارے لیے, خود کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا آپ کا خدا نہیں ہے؟ کیا آپ کا رب نہیں ہے؟ کیا خدا آپ کی مغفرت نہیں کر سکتا؟ آپ جناب یعقوب کو بیچ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے. اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، بے شک ہم خطا کر رہے ہیں. اب حضرت یعقوب کے موحد ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں کسی کو، یا حضرت یعقوب کی توحید میں بھی کسی کو شک ہوگا؟ اب حضرت یعقوب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹوں نے خطا کی، غیر خدا کے پاس آ گیا مغفرت طلب کرنے. اب حضرت یعقوب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ، کیا کفر و شرک کا کلمہ تمہاری زبان پہ جاری ہوا؟ فوراً توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع کرو مغفرت کے لیے. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قال سوف استغفر لکم ربی. ہاں، مستقبل میں، ابھی انقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس میں سارا نقطہ پوشیدہ ہے، جو اگر آپ کی پچھلی بات ذہن میں محفوظ ہو کہ ہم اس غار کے اندر ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو حقیقت کو دیکھ کر آئیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور کوئی سبیل نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے کہیں، کیونکہ اس حقیقت سے کیسے رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے کیسے فیوزات کو اتارا جا سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ اس کو معلوم ہے، اس ہستی کو معلوم ہے کہ ہم خدا کی مغفرت کو کیسے طلب کیا جا سکتا ہے. میں ساری زندگی استغفر اللہ پڑھتا رہوں گا لیکن مغفرت حاصل نہیں ہوگی. لیکن اگر پیغمبر کے پاس جا کے ہاتھ جوڑوں گا کہ آپ میرے لیے طلب مغفرت کیجئے، تو اسے پتا ہے، جس طریقے سے کہ میں بیمار ہو جاؤں مجھے نہیں پتا کہ کون سی دوا کھانا ہے، لیکن طبیب کے پاس جا کے رجوع کروں اسے پتا ہے کہ میرے مرض کا علاج کس دوا کا. یہ نظام خدا ہے، نہ کہ شرک. یہ نظام خدا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 64، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور کاش یہ بندے، یہ انسان، اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ اور معصیت اور خطا کے مرتکب ہو گئے، جا اوکا تیرے پاس آتے ہیں پیغمبر، تیرے پاس آتے ہیں. یعنی انسان اپنے نفسوں پر ظلم کرے، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ تم مجھ تک پہنچنے کا رستہ خود نہیں جانتے. اگر ہم کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو کسی رہنما سے ہدایت لینی پڑے گی. کہ کاش اگر انہوں نے جب اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو جا اوکا یہ تیرے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور خود اللہ سے طلب استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول. لیکن صرف ان کا اپنا استغفار کافی نہیں ہے، جب تک کہ پیغمبر بھی ان کے لیے طلب مغفرت نہ کرے. واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. تو اس صورت میں کہ جب یہ پیغمبر کی راہ سے مجھ سے کنیکٹ ہوں گے، تب مجھے تواب اور رحیم پائیں گے. یہ خدا کا نظام ہے، اس میں کہاں شرک ہے؟ آپ مجھے بتائیے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہی شرک کی تعلیم دیتا ہے. کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو، یعنی اگر ہم کہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں کسی امام کی زری کی طرف دوڑ کے جاؤں اور زری کو تھام کے یہ کہوں کہ اے فرزند رسول، میں گناہوں کی وجہ سے میرا نفس آلودہ اور ناپاک ہو چکا ہے، آپ خدا سے میرے لیے طلب مغفرت کریں. یہ عین عمل کا مطابق قرآن ہے یا نہیں؟
سبحان اللہ.
لیکن ہم یہاں پر، ہمارا قصور ہے اور بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت خدا کی رحمت کا دروازہ ہیں، خدا کے فلوزات کا در ہیں، خدا کی توحید کا جلوہ ہیں. بلکہ میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی آپ کی خدمت میں تشریح کر سکوں کہ صراط مستقیم ہے، صراط اللہ ہے، خدا کی بزرگ ترین نشانی اور آیت ہیں. اہل بیت اطہار یہ ہیں، انبیاء یہ ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا جیسے کہ صراط خدا، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید اس حوالے سے کبھی آپ نے غور نہ کیا ہوگا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کا مطلب کیا ہے؟ صراط الذین، صراط وہ لوگ جن پر اللہ کی انعام نازل ہو، صراط الذین وہ لوگ جن پر خدا کی نعمت نازل ہوئی. صراط کسے کہتے ہیں؟ صراط کسی سڑک کا نام نہیں ہے، بلکہ صراط ان بندوں کے جن بندوں پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی ان کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے، ان کی اتباع کا نام ہے.
محمد آل محمد صلوات.
کیا آپ کوئی رستے کے نام پر کسی چیز کو ڈھونڈتے رہیے کہ یہ صراط مستقیم؟ صراط الذین، الذین انعمت علیہم. لیکن ہم نے جو سب سے بڑا ہمارا قصور ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی اس بزرگ ترین نعمت میں ہم نے فساد ڈلوا دیا، وہ کیا ہے؟ اہل بیت کے ذریعے سے دنیا کو چاہنا. یہ قصور ہمارا ہے یا نہیں؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہمارا یہ قصور ہے یا نہیں کہ جو بزرگ ترین آیت خدا ہے، جو صراط الہی ہے، اس کو آپ استعمال کریں دنیا خواہی کے لیے، اس دنیا کے لیے کہ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے حاجت کے بارے میں سوال کیا، دنیاوی کسی حاجت کے، کہ آپ خدا کی بارگاہ میں طلب کریں، تو امام نے فرمایا کہ میں دنیا کی کسی بھی حاجت کو خدا سے طلب کرنا پسند نہیں کرتا، کسی بھی حاجت کو، یعنی کہ میں اس دنیا کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی چیز کو خدا سے مانگوں. جو شے اصلاً فانی اور ہالک ہے، کل من علیہ فان، جو کچھ یہاں پر ہے وہ فانی ہوگا نہیں، فانی ہے. اور کل شے ہالک الا وجہ، وجہ خدا کے سوا ہر شے ہالک ہے، یعنی ہلاک ہوگی. تو جو چیز فانی اور ہالک ہے اس کو طلب کرنے والا کتنا عقل مند ہے یا خود سوچ لیجیے. تو ہمارا سب سے بڑا قصور کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نعمت کو ہم نے پولیوٹ کیا، آلودہ کیا، کہ ہم نے اہل بیت کو کی طرف رجوع کیا تاکہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے. یہ دنیا تو خدا، جیسے ہم نے وہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی، کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بندے ہو، اگر تم میرے بندے ہو تو مجھ پر اتنا اعتماد ضرور کرو کہ اپنی یہ زندگی میرے اوپر چھوڑ دو. خدا کا یہ مطالبہ اپنے مومن بندے سے ہے کہ اپنی اس زندگی کو میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو میں کسی کیسے ہیرے کے طریقے سے اس کو تراش کے تمہیں واپس کرتا ہوں. ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھ کے اور اسی کے پیچھے اپنی ناقص عقل کو لگاتے ہیں اور آخر میں اس کو تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا قصور اور خیانت ہے اہل بیت کے ساتھ، ہماری اپنی، اہل بیت کے ماننے والے. ورنہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا جیسے زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں کہ ہم امام علیہ السلام کے در پر جائیں اور اپنا دامن پھیلا کے کہیں کہ یا محبوب خدا، میں آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے آپ کے پاس آیا ہوں، انی محتمل علیکم، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاؤں، مجھے ایسا بنا دیجئے کہ آپ کا علم اور عرفان میری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. جب بھی ہم اپنے نفوس کے اندر خرابی محسوس کریں تو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں اور کہیں کہ یا ابا عبداللہ، میرے اس بیماری کا علاج کر دیجئے، آپ طبیب الہی ہیں. ہم اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے، بلکہ ہم نے اہل بیت کو کس چیز کے لیے رکھا؟ کہ ہماری دنیا کو سنوار دیں. اور یہاں پر آ کر اہل بیت بھی, یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک انسان ہے کہ جو بہت کچھ آپ کو دے سکتا ہے, لیکن آپ ہمیشہ جا کے اس سے خدا نہ خواستہ خالی پیسے ہی مانگیں تھوڑے سے, کیونکہ وہ انسان کریم ہے, اس لیے دے تو دے گا لیکن دل میں رنجیدہ ضرور ہوگا. آپ قرآن کریم کو خالی مسافر کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے اور کسی کو بیمار کو ہوا دینے کے لیے استعمال کریں, ہو سکتا ہے قرآن یہ فائدہ آپ کو دے دے, لیکن قرآن کیا چیز ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ نے خود کو اپنے بندوں کے لیے متجلی کیا. کبھی جس نظریے سے قرآن پڑھا ہے کہ خدا مل جائے, خدا کی تجلی نظر آ جائے اس قرآن میں. امام صادق علیہ السلام تلاوت قرآن کے دوران بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا, لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت کرتے کرتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس کا کلام ہے وہی مجھے قرآن سنا رہا ہے, اور اس کے کلام کی تجلی ایسی نہیں تھی کہ میرا جسم اس کو برداشت کر دے. یہ قرآن, یہ اہل بیت, اہل بیت اور قرآن جو آپ کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دے, جو آپ کو حقیقت توحید سے آگاہ کریں, جو آپ کو خدائی صفات کا مظہر اور جلوہ خود بنا دیں, یہ اہل بیت ہیں. اور اسی عنوان سے ہر عارف, ہر عالم, ہر عاقل, ہر حکیم اس در کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے رجوع کرتا ہے کہ ان کی بندگی کرے, اور نہ اس لیے رجوع کرتا ہے کہ ان سے دنیا طلب کرے, بلکہ ان کو طبیب النفوس سمجھ کر, ان کو حاملان علم الہی سمجھ کر, اور ان کو اپنا والدین کی طرح سمجھے کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوگی, جب بھی مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوگی, تو جس طریقے سے کہ ایک بچہ دوڑ کے اپنی ماں کی گود کی طرف جاتا ہے, میں بھی دوڑ کے اہل بیت کی طرف جاتا ہوں. اس محبت کی راہ سے کہاں اس میں شک, یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے, اور اگر جو بھی انسان اس نظام سے منحرف ہوگا وہ کبھی بھی حق کو نہیں پا سکے گا. ایک صلوات اور یہی چیز میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پروانہ روشنی کا عاشق ہوتا ہے لیکن شمع پر گرتا ہے اور شمع پر اپنے کو فنا کر دیتا ہے. ایسے ہی کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار نے اس شمع امامت پر, اس نور الہی کی تجلی پر اپنے کو فنا کر دیا تاکہ ہمیشہ کی بقا کو حاصل کر سکے, ابد الآباد رہنے والی جنتوں کو پا سکے. کہ خدا نے کتنا بہترین سودا ہمارے ہاتھ میں دیا ہے, کتنا بہترین سودا ہے کہ ہم وہ چیز دے دیں جو فانی ہے, اور اس کے بدلے میں خدا سے وہ کچھ لے لیں جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے. کتنا منافع بخش سودا ہے. اور وہ انسان کے جو اس سودے سے روح گردانی کرے, ان فانی ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے لگ جائے, اس سے بڑا نادان اور جاہل کون ہوگا. امام حسین علیہ السلام کے محبوب ترین ہستی اس مقام پر, اس میدان میں جناب علی اکبر علیہ السلام, اور امامت کی محبوبیت صرف رشتہ داری پر نہیں ہوتی بلکہ اہلیت و قابلیت پہ ہوتی ہے. کہ منزل سعلویہ ہے کہ سے کچھ پہلے ظہر کی نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے نیند آ جاتی, نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میں نے نیند میں ایک غیبی صدا سنی جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ قافلہ جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اسی اس سے زیادہ تیزی سے موت اس قافلے کے پیچھے, تاکہ انہیں جنت تک بہشت تک پہنچا سکے. جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حسین کی جان, ہم یقیناً حق پر. جناب علی نے فرمایا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کب اور کیسے ہمیں آ جائے, کہ موت تو وہ دریچہ ہے کہ جس سے انسان فنا سے بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو دشمن کی طرف روانہ تو کر دیا, لیکن امام حسین علیہ السلام کا دل اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. ایک طرف یہ تو فرماتے ہیں کہ فقدم ولدی, اے بیٹا آگے بڑھو, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ علی اکبر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا چہرہ بھی دکھا. اور جب علی اکبر کچھ فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب گواہ رہنا کہ آج میں نے اس فرزند کو تیری طرف روانہ کیا کہ جو اپنی گفتار اور شباہت و کردار میں تیرے رسول کی شکل, اور پھر عمر سعد کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر سعد خدا تیری نسل کو منقطع کرے. جناب علی اکبر میدان میں گئے, کم از کم 120 منافقین کو قتل کیا, اس کے بعد واپس آئے, امام حسین علیہ السلام سے اپنی پیاس کی شکایت. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھ, شاید تمہاری پیاس کو کچھ کرا رہا ہے. جناب علی اکبر حیران ہو کر اپنی زبان کھینچ لیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آتش کا شکار. دوبارہ میدان میں تشریف لے جاتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اور ایک شقی نے دور سے ایک تیر آپ کی طرف پھینکا جو آپ کے سینے کی آتا ہوا, اس کی ضرب سے آپ اپنے گھوڑے پر نہ ٹھہر پائے اور گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بابا جان میرا آخری سلام ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جد رسول اللہ مجھے نظر آ رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ حسین سے کہہ دینا کہ اب تم جلد ہی میرے پاس آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقين والأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام دار اب تک ہے زبانوں پہ علم دار علم دار.